الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کے علم میں میری آج کی گفتگو کا موضوع اخباری اعلان کے ذریعے سے آ چکا ہوگا. آج کا عنوان بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، افتراق امت کا تریاق اور دین و ملت کے دشمنوں کے خلاف مؤثر ترین ہتھیار صرف اور صرف قرآن حکیم ہے. بظاہر تو یہ دو موضوع ہیں علیحدہ علیحدہ، کہ افتراق اور تفرقہ جو امت میں ہے جس نے اس وقت نہایت بھیانک صورت اختیار کر لی، یہ اتنا حقیقی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں یقیناً تخریب کاری جو ہے بیرونی تخریب کاری اس کا دخل ہے، لیکن اسے کور ملا ہے اسی اختلاف کی بنا پر، افتراق کی بنا پر. یہ گویا کہ ان کے لیے کمین گاہ بن گئی، لیکن یہ کہ اس کا حل کیا ہے، وحدت امت کے لیے اساس کیا ہے، مرکز و محور کیا ہے، جڑ اور بنیاد کیا ہے. محض واس کہہ دینے سے تو وحدت پیدا نہیں ہوگی، ملی یکجہتی کونسلیں بنانے سے اس فرقے واریت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس کا کوئی مثبت حل درکار ہے. ایک تو مجھے اس کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ اس اتحاد کے لیے بنیاد ہے قرآن حکیم، حبل اللہ، اللہ کی رسی. دوسرے یہ کہ اس وقت ملک کو جہاں داخلی طور پر یہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کا سامنا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، مالی معاملات ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، قحط کسی کیفیت ہے، اگلے سال کے بارے میں اور زیادہ اندیشے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، بھاولپور ایریا میں گندم کی فصل تقریباً تباہ ہو چکی، اتنی بارشیں ہوئی ہیں جس کا اس علاقے میں تو لوگوں کو تصور ہی نہیں کبھی ہوا. یہ سارے حالات ہیں، لیکن یہ کہ داخلی طور پر اس وقت سب سے زیادہ بھیانک مسئلہ فرقہ واریت اور اس میں شدت اور حدت، تلخی، قتل و غارت، اور ایک اور خطرہ ہے بہت بڑا جو بیرونی سطح پر ایک نئی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، جس کا شعور بہت کم لوگوں کو ہے. حالات نے ایک پلٹا کھایا ہے، اور اس پلٹے کھانے سے ہمارے لیے صورتحال پہلے سے زیادہ مخدوش ہو گئی، لیکن اس بند میں بھی ہمارے لیے پناہ گاہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ہمارے لیے واحد پناہ گاہ قرآن حکیم ہے. بہرحال یہ دو موضوع اگرچہ علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن باہم مربوط نہیں ہیں. آج خاص طور پر حکومت کی طرف سے بھی اس خواہش کا اظہار ہوا ہے کہ اتحاد امت پر گفتگو کی جائے. مسجد دارالسلام کی انتظامیہ جو ہے, یہ ادارہ ہے دارالسلام کی جو گورننگ باڈی ہے, اس کا ایک خط مجھے پہنچ گیا تھا ڈاک کے ذریعے سے ماڈل ٹاؤن, ایک خط مجھے اور اس کی کاپی یہاں مل گئی ہے کہ آج اسی موضوع پر گفتگو کی جائے. بہرحال میرا پہلے سے بھی فیصلہ تھا, میں تو اشتہار دے چکا تھا. اس ضمن میں جو اب پہلا جز ہے میری گفتگو کا, اس کے بارے میں چار نکات ہیں کہ میں گن کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اختلاف اور افتراق میں فرق اور تمیز کیا جانا چاہیے. اختلاف, اگرچہ اختلاف بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا, اختلاف رائے, آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرے تو آپ کو وہ بات کوئی اچھی نہیں لگتی, لیکن اختلاف اختلاف کی حد تک رہے تو بہت بری شے نہیں ہے. لیکن جب اختلاف اس درجے بڑھ جائے کہ من دیگرم تو دیگری, اب یہ افتراق ہے اور یہ انتہائی مکروہ شے, ناپسندیدہ شے, اس کا جو مقام ہے قرآن مجید کی روح سے وہ میں ابھی آپ کو بعض آیات کے حوالے سے بتاؤں گا. جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے, ایک طرف تو یہ کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ نے یہ اصول رکھا ہے, دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں, شکلیں تو بہت دور کی بات ہے, انگوٹھوں کے نشان ایک جیسے نہیں, زبانوں کا اختلاف, رنگوں کا اختلاف, خد و خال کے اختلاف, زبانوں کا اختلاف, بولیوں کا اختلاف, ایک زبان کے تحت نہ معلوم بولیاں کتنی ہوتی ہیں, لینگویجز, اور پھر اس کے نیچے آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار جو ہیں ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. چنانچہ اس کو اللہ تعالی نے اپنی خلاقی کی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا. یہ اللہ کی قدرت تخلیقی جو ہے اس کا مظہر ہے کہ اس کائنات میں مونوٹنی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس ایک سانچہ بن گیا ہے اور اسی سانچے سے چیز بنتی چلی آ رہی ہے, نہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, یہ اللہ کی عظیم آیات میں سے ہے کہ اس نے آسمان بھی بنایا, زمین بھی بنائی, اور تمہارے رنگوں میں اور تمہاری زبانوں میں بڑا فرق اور تفاوت رکھ دیا, اختلاف رکھ دیا, بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں, وہی آدم اور حوا کی اولاد, رنگا رنگ, کوئی زرد روح ہے, کوئی سرخ روح ہے, کوئی سیاہ فام ہے, کوئی براؤنز کہلاتے ہیں, پھر شیڈز تو مختلف ہیں ان کے مابین. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا, یہ سورہ روم کی آیت تھی, آیت نمبر 22. ایک اور مقام پر فرمایا ہے سورہ ہود کی آیات نمبر 117-18, لا یزالون مختلفین, یہ تو کلام خبریہ ہے, یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے, الا من رحم ربک, سوائے ان کے جو جن پر آپ کے رب کا فضل ہو جائے, رحم ہو جائے. لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے, یہ بیچ میں جو ہے, یہ جملہ محترزہ آ گیا ہے, لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقہم, اللہ نے بنایا ہی انہیں اس طرح, مزاج علیحدہ, استاد طبع علیحدہ, ذہنی سطح مختلف, کوئی ذہین ہے, کوئی غبی ہے, مختلف ان کے ایپٹیچیوڈس ہیں, کوئی ایکسٹروورٹس ہیں, کوئی انٹروورٹس ہیں, کوئی ایمبیورٹ, خال خال ہوتا ہے, یہ جو مختلف مزاج ہیں, ولذلک خلقہم, یہ تو اللہ کی تخلیق کا جز ہے. اس میں ایک حدیث بھی عام طور پر بیان ہوتی ہے, اور یہ حدیث جو ہے, ویسے مجھے نہیں معلوم کہ محدثین کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے, بیان اکثر ہوتی ہے, اختلاف و امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اس کے بعض پہلو تو بڑے نمایاں ہوتے ہیں, بعض جو مسائل ہیں فقہی مسائل، امام شافعی کی رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، اب یہ تھوڑا سا جو اختلاف ہوتا ہے بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف تو واقعتاً بہت بڑی رحمت ہے. اس کی بڑی نمایاں مثال سامنے آئی فقہ حنفی میں. میں نہیں کہہ سکتا کہاں سے یہ بات آ گئی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے، پتہ ہی نہیں، کہیں سفر پر گیا تھا اب خبر ہی نہیں آئی، سال پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ زندہ ہے، نہ اس کی اطلاع ہے کہ فوت ہو چکا ہے، کچھ پتہ نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورت کب تک انتظار کرے؟ مفقود الخبر فقہ حنفی میں کہیں آ گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے، کہیں کوئی نقطہ لگ گیا غلطی سے. 90 برس تک انتظار کرے، 90 برس کے بعد پھر وہ شادی کر سکتے. اب آپ میں سے اکثر ہنس رہے ہیں، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو حضرات مقلد ذہن کے ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تقلیدی ذہن بڑا پختہ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ غالباً ان کے ہاں 6 برس کا انتظار ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ مسئلہ امام مالک کی فقہ سے لے کر اپنے ہاں داخل کیا. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو راستہ کہاں سے کھلتا؟ ظاہر بات ہے کہ چاہے مولانا تھانوی ہوں چاہے کوئی اور ہوں، آج کے کسی عالم دین کا یہ مقام کوئی مسلمان نہیں مان سکتا کہ وہ امام ابو حنیفہ یا صاحبین کے فتویٰ میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے. لیکن امام مالک کا قول موجود تھا، اس سے ایک راستہ کھل گیا. بہرحال یہ ایک پہلو ہے اختلاف کا. لیکن یہ کہ اب دوسری طرف آئیے، جب اختلاف اس حد کو پہنچ جائے کہ من دیگرم تو دیگری، تم علیحدہ میں علیحدہ، تم اور میں اور، تمہارا منہ ادھر میرا ادھر، اب یہ افتراق ہے، تفرقہ ہے. اس افتراق اور تفرقے کی جو حیثیت ہے اس کو چند آیات کے حوالے سے سمجھیے. سورہ نام میں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور جدا جدا گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں. اب اس سے بڑی کوئی تحدید ہو سکتی ہے؟ حضور کا سروکار نہ ہونا یا کسی مسلمان گروہ کا سروکار نہ ہونا حضور کے ساتھ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تفرقہ اتنی بری ہے. اسی طرح فرمایا سورہ روم ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اے مسلمانوں، تم نہ ہو جانا کہیں ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو تفرقے میں مبتلا کر لیا، دین کو توڑ کر پھوڑ کر ٹکڑے کر کے اڑائے، کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، اور اب ہر ایک گروہ جو ہے جو جو حصہ اس کے پاس ہے اسی پر اتنا رہا ہے، بڑا خوش ہے، مست ہے، ہماری فقہ، ہمارا مسلک، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہمارے عقائد، اور اسی کے اندر مگن ہے، کوئی ذرا بھی ان حد بندیوں سے دیکھنے کی باہر جرت نہیں کرتا، کوئی ذرا ہمت کرے تو اس کے اپنے دوست بھی اس سے ناراض ہوتے. تو فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، ان مشرکین میں سے نہ ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک گروہ، ہر ایک جماعت، ہر ایک پارٹی، ہر ایک فرقے کے پاس جو کچھ ہے بس وہ اس میں مگن ہے اور مست ہے. افتراق وہ شے ہے کہ جس کو شرک سے تعبیر کیا. تفریق فی الدین اور تفرقہ فی الدین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ مضامین میں نے بارہا بیان کیے ہیں، آج صرف دوبارہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. دوسرا نقطہ یہ سمجھیے کہ جب یہ تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی ایک سٹیج تو یہ ہے کہ تم اور میں اور، چلیے اس کا رخ ادھر ہے اس کا ادھر ہے. اگلی سٹیج ہاتھا پائی کی ہے، تصادم کی ہے، کچھ تو خون کی ہے. یہ سٹیج جب تفرقے کی ہو جائے تو یہ عذاب خداوندی کی بدترین صورت ہے. عزو قرآن، میری ساری گفتگو قرآن سے. سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں نے بارہا سنائی ہے، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے، پورے طور پر قدرت رکھتا ہے. کس بات پر؟ کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے سروں کے اوپر سے، وہ آسمان کا ٹکڑا تم پر گرا دے، کوئی میٹیورائٹ آ جائے، جیسا کہ کل آپ نے خبر پڑھی ہوگی ایک نیا سورج تشریف لا رہا ہے، 1,48,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے قریب ہو رہا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور صورت نہ بنی، اللہ کی کوئی حکمت، اللہ کی کوئی تدبیر جو اس کو رخ کو موڑ دے، تو سن 2007 میں وہ زمین سے ٹکرا جائے گا اور زمین پاش پاش ہو جائے گا. تو من فوقکم آئے گا نا، اگر آئے. بہرحال شہاب ثاقب گرتے رہتے، بڑے بڑے بھی ہوتے. من فوقکم، ابھی کل کیا ہوا ہے کراچی میں؟ سروں کے اوپر ہی سے ایک ٹنکی گری ہے، کتنے مکان جل گئے، کتنے افراد مر گئے، زندہ بھن گئے، کتنی دکانیں جل گئیں سروں کے اوپر سے. تو چھوٹے پیمانے پر بھی سروں کے اوپر سے کوئی عذاب آ سکتا ہے، بڑے پیمانے پر بھی آ سکتا ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یا تمہاری قدموں کے نیچے سے زمین دھنس جائے، پھٹ جائے. اور تین خس ہونے ہیں قیامت سے پہلے، بہت بڑے بڑے خس، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ نما عرب میں. اور میں اس کی تعبیر بھی آپ کو بتا چکا ہوں، بالکل سائنٹیفک توجیہ اس کی موجود ہے. جہاں جہاں سے یہ تیل نکالے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اندر خلا پیدا ہو رہا ہے زمین کے، وہاں کیا چیز جا رہی ہے؟ وہ جگہ جو تیل سے پرتی، وہاں کیا جا رہا ہے؟ ہوا. ہوا سسٹین کر سکے گی؟ کسی وقت بیٹھے گا ایک دم، جب بیٹھے گا تو ایک ایک آج شہر نہیں، ہو سکتا ہے پورے پورے ملک دھس جائے. تو منتا ہے ارجنے کو، زلزلے تو آتے ہی رہتے، وہ بھی نیچے سے ہی آتے ہیں نا. لیکن تیسری شکل ہے او یل بسکم شیعان، وہی لفظ جو دو آیتوں میں پہلے آ چکا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعان ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعان. یہاں فرمایا تیسری شکل عذاب کی یہ ہے، او یل بسکم شیعان، کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تم میں ایک دوسرے سے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے، ایک دوسرے کے ہاتھوں تم قتل ہو. یہ عذاب الہی کی تیسری اور بدترین صورت ہے. لطیف انداز میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو کوئی تکلیف کرنی نہیں پڑی، نہ آسمان سے کچھ گرانے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑنے کی ضرورت، آپس ہی میں ٹکراؤ اور ختم ہو جائے. تیسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے، پاکستان میں اصلاً یہ اس عذاب کی سزا کا ایک رخ ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ ایک اجتماعی سطح پر وعدہ خلافی کی صورت میں ہم نے کیا. 12 و 3 آیتیں سورہ توبہ کی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، 75, 76, 77. منافقین میں ایک قسم ان لوگوں کی گنوائی گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، رخ موڑ کے چل دیے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ سزا ہے اس وقت پوری دنیا کی، مسلمان جتنی آبادی ہے، 130 140 اب تو کچھ کہتے ہیں 180 کروڑ، واللہ عالم، ان میں سے ہم 12-13 کروڑ مسلمان اس کے مصداق اولین. وعدہ کیا تھا، اے اللہ انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کریں. اللہ نے نجات دے دی. کس چیز کا بول بالا کیا؟ اپنی کوٹھیوں کا بول بالا کیا. ٹاورز بن رہے ہیں، ابھی میں پڑھ کر آیا ہوں ایک اور نئے ٹاور بن رہے ہیں. دین کا بول بالا کہاں؟ اس کی صدا ہے نفاق. اور یہ نفاق پہلے میں صرف دو بیان کیا کرتا تھا، اب تین بیان کرتا ہوں. تین ایسپیکٹس ہیں اس نفاق کے. پہلا نفاق باہمی. نفاق باہمی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. کہاں وہ اتحاد تھا ہندو کے مقابلے میں، مسلمان قوم ایک، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ایک. کہاں یہ حال ہے، کہیں صوبائی عصبیت ہے، کہیں لسانی عصبیت ہے، کہیں نسلی عصبیت ہے، کہیں قبائلی عصبیت ہے، کہیں مذہبی عصبیت اور تعصب ہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ تو خود. نفاق باہمی. نمبر دو، نفاق عملی، کردار، دیانت کا، امانت کا بیڑا غرق ہو. آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے جس میں یہ تین نشانیاں ہیں، وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، بلکہ مسلمانوں کا لیڈر سمجھتا ہو. ولو صلى وصام وزعم انه مسلم، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور امین بنا دیا جائے خیانت کرے. اختیارات میں خیانت، امانات میں خیانت. ہماری اس وقت جو سب سے بڑی، میں نے عرض کیا تھا بظاہر، چونکہ ہماری حکومت اس وقت تو اسی کو سمجھتی ہے کہ اصل مسئلہ کسی طرح مالیاتی استحکام ہو جائے. دور دور تک ابھی نظر نہیں آ رہا، پیسے کی قیمت مزید گر رہی ہے، کہیں استحکام کی شکل نظر نہیں آ رہی. آپ پرسوں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھیں گے، نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے میں نے کہا ہے کہ ہوش میں آؤ، کوئی طاقت پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. ہوش میں آ جاؤ. اور اللہ کی نصرت، ایک کام منفی کرنا پڑے گا، ایک مثبت کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں مل سکتی، قطر نہیں مل سکتی. سود کا بیڑا غرق کرو تو اللہ سے جنگ بند ہوگی، اور کتاب و سنت کو سپریم لا بناؤ تو اللہ کی مدد آئے گی. پہلے جنگ بندی ہوتی ہے، پھر دوستی ہوتی ہے. ابھی تو جنگ چل رہی ہے نا، پہلے جنگ تو بند ہو. اس لیے میں نے اس کو پہلے رکھا ہے، نفی پہلے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، نفی پہلے اس بات بات میں، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا جا رہا ہو وہ جاری ہو اور اللہ آپ کی مدد کر دے. معاذ اللہ، کوئی امکان ہے اس کا؟ بہرحال یہ دوسرا نفاق. اور تیسرا جو سب سے بڑا نفاق اب ہے، پہلے بھی تھا دھندلا سا خیال، لیکن اب تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا نفاق ہمارا جو ہے اس ملک کے اندر، وہ دستوری نفاق ہے. ایک ہاتھ سے ایک دفعہ اسلام کو لاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے نکال کے لے جاتی ہے. اتنا ماسٹر پیس ہے اس منافقت کا، اتنا بڑا ماسٹر پیس ہے، اتنا بڑا شاہکار ہے کہ شیطان بھی اشش کر اٹھتا ہوگا کہ کیسے کیسے ماہرین قانون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری قوم کو سلانے کے لیے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، فلاں علماء، فلاں علماء، فلاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ساری سفارشات، یہ تو مجھے اب معلوم ہوا کہ ردی کے اندر بکتی ہیں. آفیشلی نہیں مل سکتی کسی کو، لیکن ردی میں بکتی ہیں. قرارداد مقاصد ٹوئے آ گیا، ساتھی وہ بھی موجود ہے کہ جس سے اس کی نفی ہو رہی ہے. منافقت کا شاہکار دستور ہے پاکستان. اگر اس سے نجات نہیں پائیں گے کوئی بات بہتر نہیں ہوگی. یہ تیسری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات، اختلاف اور ہے، افتراق اور ہے. اختلاف میں برائی نہیں ہے، افتراق بہت بری ہے. نمبر دو، یہ افتراق جب تصادم کی شکل اختیار کر لے، جو ہمارے ہاں کر چکی ہے، تو یہ عذاب الہی ہے. نمبر تین، یہ در حقیقت اس وعدہ خلافی کی سزا کا ایک پہلو ہے، اللہ سے جو اجتماعی وعدہ کیا تھا اور جس کی ہم نے وعدہ خلافی کی. ایک پہلو اس کا نفاق باہمی، وہ ہے یہ افتراق. دوسرا پہلو نفاق عملی، اخلاق کا دیوالیہ، صداقت، امانت اور دیانت اور ایفا عہد ختم. اور سب سے بڑا مظہر دستوری منافقت. چوتھی بات یہ کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کے لیے میں نے تین آیتیں آپ کو سنائیں، اس سے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں، میری پوری ایک کتاب اس موضوع پر ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل، آج اس کے کچھ نسخے یہاں میں لے آیا ہوں، جن حضرات کو درکار ہوں وہ لے سکیں گے. یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ فوری طور پر جذبہ کوئی پیدا ہوا ہو، شاید آپ کتاب لے لیں پڑھ لیں، شاید زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے، ورنہ یہ بعد میں کہیں جا کر کتاب حاصل کرنا، ہماری کتابیں جو ہیں وہ بازار میں مل نہیں سکتی، بازار میں 40% کم سے کم آپ دیجئے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ تو وہ دکان پر رکھیں گے، اتنی بڑی قیمتیں ہم رکھ نہیں سکتے. ہمارا دعوتی معاملہ ہے، اس حوالے سے وہ کتابیں وہاں نہیں ملتی. یہ کہ جہاں کہیں کوئی بات سامنے آئے تو تین آیات پر جو میں نے آج پڑھی ہیں، مکمل کتاب ہے، اس لیے کہ واقعی یہ اعجاز قرآنی ہے. جیسے تین آیتیں سورۃ العصر کی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی کے نزدیک پورا قرآن موجود ان کے اندر، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. صرف اسے ایک سورت کے اوپر تدبر کر دے تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اسی طرح کی یہ تین آیتیں، تین تین آیتوں کے جوڑے بہت سے ہیں طویل سورتوں کے اندر، گروپ چھوٹے گروپ. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت بات جو میں نے بعد ایک تمثیل کی شکل میں یا تشبیہ کی صورت میں بیان کی ہے، وہ انگوٹھی ہو بڑا سا نگینہ، درمیان میں موٹا سا کوئی ہیرا کہہ لیجئے کچھ ہے، اور دونوں سائز تو بڑے باریک سے ہوتے ہیں. تو پہلی آیت آخری آیت چھوٹی چھوٹی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلی آیت اتنی ہی ہے بالکل برابر آخری آیت، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. لیکن درمیان کی آیت بڑی آیت ہے، یہ ایک ایک آیت میں ایک ایک نقطہ ہے، اور درمیانی آیت کا مضمون ہے اتحاد ملت کی بنیاد. لیکن پہلی آیت کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اتحاد 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 اس کا فلسفہ اس کی بنیاد بیان کرتے رہیں گے، کبھی اتحاد نہیں ہوگا جب تک کہ پہلی آیت پر عمل نہ کیا ہو. اور وہ کیا ہے؟ افراد اپنی زندگیوں میں تقویٰ اور اللہ کی اطاعت کا اہتمام کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہے افراد کا معاملہ. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. اور چونکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ شراب پی لوں پی کے نشہ اتر جائے گا پھر توبہ کر لوں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ بدکاری کر لوں اس فعل سے فارغ ہو لوں پھر توبہ کر لوں گا نہا دھو کر، ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ عین اسی لمحے بھی تو موت آ سکتا. پہلا مرحلہ یہ سر اگر نہیں ہوتا تو باقی ساری باتیں سروں پر سے گزر جائیں گی. ٹھیک ہے، جا کے چیف منسٹر کے پاس بیٹھ کے فوٹو کھینچوا لیجئے، صدر صاحب کے پاس بیٹھ کے فوٹو کھینچوا لیجئے، اخبارات میں فوٹو آ جائیں گے، ضابطہ اخلاق بن جائے گا، بلی یکجہتی کونسل ہو جائے گی، جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر پریس کانفرنسیں ہو جائیں گی. دھیلے کا اثر نہیں ہوگا. پہلے فرد ٹھیک ہوگا تب اس کو جوڑو گے نا، فصیل بنانی ہے تو پہلے اینٹیں پکاؤ پھر جوڑو گے. اینٹیں ہی کچی ہیں تو کیا فائدہ؟ آپ سیمنٹ بہترین مارٹر بنا کر لیکن کچی اینٹیں جوڑ رہے ہیں. پہلا نقطہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسری آیت میں اب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور چمٹ جاؤ مل جل کر اللہ کی رسی سے اور تفرقے میں مت پڑو. اعتصام عصمت سے بنا ہے، حفاظت کے لیے چمٹ جانا. بالکل یعنی تصویر لفظی میں آپ کے سامنے کھینچنا چاہتا ہوں، جیسے کہ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو، شیرخوار بچے کو کوئی خوف ہو تو ماں کے ساتھ جا کے چمٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے چھوٹے سے ذہن کی دنیا میں یہ ہے کہ میں اگر ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا، اب میں حفاظت میں ہوں، قلعے میں. چاہے کوئی درندہ صفت انسان اسے وہاں سے کھینچے، اچھالے اور برچھی کے اندر پرو دے. ہوتا رہا ہے. لیکن بچہ سمجھتا ہے میں آ گیا پناہ گاہ. اس انداز میں واعتصموا بحبل اللہ، اعتصام، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے. یہ ہے اصل میں آیت سمجھنے کی. اتحاد کے لیے کوئی بنیاد چاہیے، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اب اس کے بارے میں بارہا یہ حدیثیں بھی سامنے آ چکی ہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنتن، ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وما المخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین. وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، تھام لو اس کو مضبوطی کے ساتھ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. تیسری حدیث ہے تبرانی کی موجم کبیر میں، راوی کا نام مجھے اس وقت ذہن میں مستحضر نہیں ہے، لیکن بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک نقشہ سا کھینچ دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی اپنے آپ کو اسی ماحول میں محسوس کرتا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد میں، وہ ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اور ذکر اور اذکار بھی قرآن مجید کا. حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا میرے یہ شاگرد، میرے یہ امتی اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. آپ کے چہرے پر بشاشت کے، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر. آپ چل کر تشریف لائے، ایک سوال کیا. یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ کس درجے اس وقت جو ہے حضور کی طبیعت میں ایک شفقت کا ایک جذبہ جو ہے امڑ رہا ہے. الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وانا ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. یہاں تو پاس سے کے الفاظ ہیں، ایک جگہ یہ بھی آیا ہے خرج من ایل، جو اللہ کی ذات سے برآمد ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام کسی کی ذات سے برآمد ہوتا ہے. میرے ذہن میں کوئی خیالات ہیں نا، وہ میرے ذہن کے خیالات، میری زبان اور میرے جو بھی یہ صوتی اعضاء ہیں ان کے اثرات کے ان کے تحت باہر آ رہا ہے. خرج من ایل، ایل یہ عبرانی میں اللہ کے لیے لفظ ہے، اسرائیل، اسرائیل، اسماعیل، ایل جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے. بہرحال انہوں نے کہا بڑا، اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو اب خوشیاں مناؤ. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی تعبیر میں کیا کرتا ہوں تشبیہ کے طور پر، کہ اگر کہیں جہاز کے عرشے پر سے کوئی شخص گر جائے سمندر میں اور کوئی رسہ پھینک دیا جائے اور وہ رسی کو پکڑ لے، اب آپ کو معلوم ہے رسی کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ اسے پتا ہے کہ میری جان اب اس رسی میں ہے. بلکہ کہیں کوئی اگر فرض کیجئے کوئی سمندری کوئی مچھلی کوئی جانور اس پر حملہ آور بھی ہو، ٹانگ کے اوپر حملہ آور، تو لے جا بابا ٹانگ لے جا، لیکن یہ جان بچی لاکھوں پائے، یہ کیفیت ہوگی کہ چھوڑے گا نہیں. آتے فائن ہاضل قرآن طرف ہوں بے عدی کم و طرف ہوں بے عد اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ. انہی حقائق کو علامہ اقبال نے بیان کیا، ترجمان حقیقت ہیں علامہ اقبال. ایک زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترجمان القرآن کا خطاب دیا گیا تھا، صلوا علی ترجمان القرآن. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ صدا تھی، آؤ چلو نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ، ترجمان القرآن کی نماز جنازہ، جو قرآن کا ترجمان تھا. میرے نزدیک عہد حاضر کا ترجمان القرآن اقبال، عہد حاضر کا رومی اقبال، حقائق قرآنی کی جس قدر عمدہ تعبیر کی، اب یک آئینی مسلمان زندہ ہست، مسلمان زندہ ہے ایک آئین کے بدولت، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست. وہ آئین کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ جیسے پیکر ہے ہمارا، اس میں جان ہے تو ہم زندہ ہیں، جان نکل گئی تو یہ تو متعفن ہو جائے گا، جلدی سے اس کو گڑھے میں ڈالو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست، اس کے لیے بمنزل جان قرآن ہے. دوسرا شعر اس سے بھی زیادہ، شاید ہی کسی اور شخص نے اس طور سے حبل اللہ کی تعبیر کی ہو. ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو خاک ہی خاک ہیں، جیسے ہمارا یہ وجود خاک ہے. دلے آگاہ، اس دل میں وہ روح ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. یسلون کانی روح، انہیں روح میں نمر ربی. اسی طرح ہمارا یہ ملت کا پیکر تو خاک ہے، اس میں دل آگاہ کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے. روح جو ہے، جان بھی قرآن، روح بھی قرآن. جانہا در جسم، او در جانہا، جسم میں جان بھی چھپی ہوئی ہے، جان میں وہ چھپا ہوا ہے. جانہا در جسم، او در جانہا، اے نہا اندر نہا، اے جانے جان. اقبال کہتا ہے ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوس، اعتصامش کن کے حبل اللہ اوس. اللہ کی رسی وہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں، بعض مفسرین نے اختلاف بھی کیا، اس میں یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، حبل اللہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، حبل اللہ سے مراد یہ ہے، حبل اللہ سے مراد ایمان ہے، حبل اللہ سے مراد اسلام ہے. حیران ہوتا ہوں، اتنی کلیئر حدیث ہے، ہو حبل اللہ المتین، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، عبداللہ ابن مسعود کی روایت. پھر ادھر ادھر اقوال پر اقوال جمع کرتے جانا، بس اللہ اللہ خیر سن. لیکن جس عزم بالجزم کے ساتھ کہا اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، لفظ بھی وہی لائے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس. یہ ہے حبل اللہ. اس کو جب تک مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، وحدت پیدا نہیں ہو سکتی. اس آیت کے بقیہ حصے میں نقشہ کھینچا گیا ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مسلمانوں اللہ کی نعمت کا اور احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوئی. اس کنتم اعداءً، جبکہ تم دشمن تھے، قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا تھا، اوس خزرج سے لڑ رہا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف. فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام و احسان سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کرو. یہی حال ہمارا بھی کچھ تھا، عکس تھا، اس درجے میں تو نہیں، سارے تفرقے مٹ گئے تھے تحریک پاکستان کے دوران، ایک ہلکا ساتھ تو دیکھ لیا تھا کہ نہیں. لیکن یہ کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے عین کنارے. تیسری چیز اب کیا ہے، تیسری آیت، اور یہ ہے در حقیقت وہ ایفا عہد جو میں نے کہا اللہ سے، جو ہم نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، اس عہد کو پورا کرنے کا راستہ، اسلام یہاں نافذ کرنے کا راستہ. اس لیے کہ اتحاد کے لیے جہاں نظری، فکری، جذباتی ہم آہنگی ضروری ہے، نوٹ کیجئے، نظری، فکری، جذباتی ہم آہنگی، اس کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا. اس نظری، فکری، جذباتی ہم آہنگی کی سورس قرآن، دوسری چیز جو لازمی ہے اتحاد کے لیے، مشترک کوئی اعلی نصب العین، کوئی مشترک مقصد، کوئی بلند تر آئیڈیل، کوئی آدرش. حصول پاکستان ایک مقصد تھا، جمع ہو گئے. رد قادیانیت ایک مقصد تھا، سب جمع ہو گئے. شیعہ سنی ایک ہو گئے تھے کہ نہیں؟ بریلوی دیوبندی ایک ہو گئے تھے کہ نہیں؟ بھارت میں مسلم پرسنل لا کا تحفظ ایک مقصد، سب جمع ہو گئے. معجزہ کر کے دکھا دیا. جب تک وہ مقصد نہیں ہوگا، اور وہ ظاہر بات ہے اس ایفا عہد جس مقصد کے لیے اس وقت جمع ہوئے تھے، اس کا پہلا مرحلہ تھا قیام پاکستان. اس کا اصل مرحلہ ابھی باقی ہے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئے. لیکن اس کے لیے طریقہ کار تیسری آیت میں ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے، یا تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے. یہ دو معنی ہوں گے، من تبعیضیہ یا من بیانیہ. مل جل کر جب افراد نے تقویٰ اور اسلام کی روش اختیار کی، اور پھر حبل اللہ نے انہیں جوڑ دیا، تو اب یہ امت، یہ جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی، کس لیے؟ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تین کام کریں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ تین چیزیں ہیں. تیسری آیت میں یہ بات نوٹ کیجیے، تین چیزیں آئیں. اچھا، ان میں سے پہلی دو چیزوں میں فرق کیا ہے؟ خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے کہ خیر کی دعوت سے مراد ہے دعوت الی القرآن. خیر یہ ہے، ہو خیر مما یجمعون، ساری دولت اور سارے انبار جو تم جمع کر رہے ہو، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے قرآن ہے. قرآن کی طرف دعوت، وہ پروسیس بڑھتا چلا جائے تاکہ یہ امت براڈ سے براڈ تر ہوتی چلی جائے، وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے، بیس وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تین آیتوں میں سے تیسری آیت میں تین چیزیں آئیں، اور آخری چیز کے تین درجے حدیث میں آئے. نہی عن المنکر دل سے، نہی عن المنکر زبان سے، نہی عن المنکر ہاتھ سے. من را منکم منکرا فلیغیره بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اس میں پورا لائے عمل ہے، تفصیلات بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آج صرف گنوا رہا ہوں ان چیزوں کو. یہ دو کام نہیں ہوں گے تو اتحاد نہیں ہوگا. شیعہ سنی مفاہمت کو میں نے اپنے گزشتہ دو ڈھائی سال کے دوران تقریروں کا موضوع بنایا. ایران میں ہو کر آیا، ابھی پچھلے دنوں گیا تھا، اخوت اکیڈمی کے تحت ایک جلسہ ہوا، اس میں شیعہ ادارہ ہے، اس میں جا کے میں نے تقریر کی. انشاءاللہ آئندہ شمارے میں میثاق کے مشاہ ہو جائے گی. یہ ساری کوششیں کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کی اہمیت کا علم ہے. اس ملک میں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے یہ ضروری ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اغیار کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے. تو جسے نظر آ رہا ہو، ظاہر بات ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جسے خطرہ نظر آ رہا ہے اور جسے نہیں نظر آ رہا، ان دونوں کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا. میں تو دیکھ رہا ہوں. اس حوالے سے شیعہ سنی مفاہمت پر اب پوری کتاب موجود ہے، لیکن آج میں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں. اگر یہ دو حقیقتیں واضح ہو گئیں کہ نظری، فکری، ذہنی، جذباتی ہم آہنگی قرآن سے ہوگی، عملی طور پر ایک بلند تر نصب العین نفاذ اسلام کا، اس کی جد و جہد میں شرکت، یہ دو پہلو ہیں اتحاد کے پروگرام کے. ورنہ واز ہوتے رہیں گے، پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، ملی یکجہتی کانفرنسیں بنتی رہیں گی، جو کچھ ہو ہوتا رہے گا، دھیلا بھر اس کا کوئی نتیجہ معاشرے میں نہیں نکلے. بہرحال یہاں میں آج وہ سہ نکاتی، یا میں نے تو چونکہ چند منٹ اس وقت لیے ہیں، اس پر مکمل جو ہے کتاب سہ نکاتی لائے عمل، تین آیتیں یہ سورہ آل عمران کی 102 103 104 ان پر وہ کتاب موجود ہے یہاں. تو اس کے علاوہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہیے. جو ہماری اس پوری دعوت نزول القرآن کا مرکز محور اساس سن 68 کی میری تقریر ہے، وہ بھی اس کا اعلی ایڈیشن، کسی کو تحفہ دینا ہے تو عمدہ شکل میں دیں، پھر یہ کہ سادہ اپنے استعمال کے لیے جس پہ لکیریں بھی پھیریں چاہے کچھ بھی کریں سمجھیں اسے، پھر بہت ہی سستا جو کہ رمضان مبارک میں خاص مہم چلائی تھی عام تقسیم کے لیے 100 روپے میں 30 کتابچے مل جائیں، یہ سب کچھ نہ کچھ یہاں پر آج لے آئے گئے ہیں، جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو اس کام میں حصہ لینا چاہیں وہ اپنے مقدور پر حصہ لیں۔ اب میں دوسرے حصے پہ آ رہا ہوں اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ دوسرا حصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ دین و ملت کے دشمنوں کے خلاف ہمارا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن است، اس ضمن میں خاص طور پر پچھلے جمعے کی جو میری اخبار میں جو اطلاع چھپی تھی اس کا ایک حصہ پچھلے جمعے میں پھر میں بیان کر ہی نہیں سکا تھا، وہ گویا کہ میں اس کا بھی قرض ادا کر رہا ہوں۔ ایک شوشہ چھوٹا ہے بہت عرصے کے بعد، پاک بھارت کانفیڈریشن، اور یہ کسی صحافی کی بات نہیں ہے، ہندوستان کے وزیر دفاع نے کہی، اور میں رات ریڈیو سن رہا تھا تو ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی صدائے بازگشت سننے میں آئی ہے، احتجاج کیا گیا ہے کہ اس کا سختی کے ساتھ جواب نہیں دیا ہماری حکومت نے، بڑا لیوک وار مسترد کر دیا پاکستان نے، یعنی جس پر رد عمل سخت ہونا چاہیے تھا۔ یہ اصل میں غمازی ہے، کچھ ہو رہا ہے، پس پردہ کچھ ہے، اور ایک اعتبار سے بتا دوں یہ تقریباً یوں سمجھئے 35 برس بعد استدار الزمان کہتہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، 35 برس کے بعد وہیں آ گئی ہے سوئی، جہاں 1962 میں ایوب خان نے جوائنٹ ڈیفنس ود انڈیا کی اسکیم پیش کی، کس کے زیر اثر؟ امریکہ بہادر کے۔ اگر جوائنٹ ڈیفنس ہوگا تو جوائنٹ بجٹنگ بھی ہوگی کہ نہیں، ڈیفنس کا سب سے بڑا خرچہ بجٹ میں ڈیفنس کا، پھر کامن فورن پالیسی بھی ہوگی کہ نہیں، دیکھ کیا گیا 1962 میں، ہم یوں سمجھیے 15 برس بعد، 15 برس بعد یا 15 برس بعد، پھر پہنچ گئے تھے وہیں جہاں 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، گویا کہ ہم نے کہا تھا یہ پاکستان ہم سے نہیں چلتا بھائی، ہمیں تو دوبارہ بغل گیر کر لو، یہ تو غنیمت سمجھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پنڈت نہرو نے ٹھوکر ماری، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، یہ الفاظ آج تک میرے سینے پر لکھے ہوئے، کہ ہم تو بیتاب ہیں، میرا یہ حال بوٹ کی تو چاہتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرین، علامہ اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے باغ درا کے آخر میں، ہم تو بوٹ کی تو چاٹنے کے لیے تیار تھے، ٹھوکر ماری نہرو، اور اس وقت کون چو کر سکتا تھا؟ ایوب خان، اور پہلا مارشل اللہ پاکستان، اللہ نے بچایا۔ اب یہ پھر بات جو آئی ہے اور ڈیفنس منسٹر کی طرف سے آئی ہے، کسی صحافی دانشور کی بات نہیں ہے، وہ تو ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان کی طرف سے کوئی سخت جواب نہیں آیا، اس کے پس پردہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، بین الاقوامی حالات نے ایک بہت بڑا ٹرن لے لیا ہے، میں صرف گنواؤں گا اس وقت، نیو ورلڈ آرڈر جو ذرا شادیانے بجاتا ہوا فتح کے آگے بڑھ رہا تھا، اس کو ایک چیلنج سامنے آ گیا ہے، چائنا رشیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، وی ہیو ٹو ریزسٹ، اور 3-4 ہماری مسلمان ترک ریاستیں جو ہیں وہ بھی جڑ گئی، ہولڈ آن، رک جاؤ۔ اب میں بارہ کہتا رہا ہوں کہ اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، یہ نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر پھریرے اڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کہ تبدیلی آئے گی، آئی۔ آج کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ روس صاحب نے چاہا ہے چین سے کہ بھارت کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اور چین نے ٹھوکر مار دی، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے وچ وے دی ونڈ از گوئنگ ٹو بلو. نمبر دو, اور یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کان کھول کر سنیے, امریکہ بہادر کو توقع یہ تھی کہ جیسے یہ مسلمان 1,000,000 افغان مرے جنہوں نے جانے دیں, سارا فائدہ ہمیں ہوا, ہم نے اپنے آرک اینیمی جو ہے آرک رائیول اس کا بیڑا غرق کروا دیا, پیسے دیے, ہتھیار دیے, سٹنگر دیے, آدمی تو کوئی نہیں دیا نا, اور بیڑا غرق کرا دیا روس کا اور بدلہ لے لیا ویتنام کا. ایسے ہی امید تھی یہ مسلمان مجاہدین جو مر رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں, ان کے نتیجے میں آخر تنگ آ کر بھارت اٹھا کر کشمیر کو ہماری جھولی میں پھینک دے گا. پاکستان کو تو دینے سے رہا, کیا کرے گا بھائی, آپ کے ہاتھ میں انگارہ آ گیا, کیا کرتے, پھینکتے کہ نہیں. اب اگر یہ انگارہ بن جائے, انگارہ بن رہا ہے کس کاسٹ پر, کون مر رہے ہیں, کن کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں, کون سی قومیں انیہلیٹ ہو رہی ہیں, اور فائدہ انہیں اپنا نظر آ رہا تھا. لہذا بڑے بیانات ہوتے تھے, ہمیں بڑی تشویش ہے کشمیر میں حقوق انسانی جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور کشمیر کا معاملہ تو واقعی ابھی ایک زندہ معاملہ. یہ ساری باتیں تھی کہ نہیں تھی, لیکن اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ بھارت باز آنے والا نہیں, لہذا اس نے ایک ڈن ٹرن لیا ہے, پینترا بدل لیا ہے. وہ پینترا کیا بدلا ہے کہ اب جہاد کشمیر کو بھی دہشت گردی قرار دے رہا ہے. پاکستان میں پھر یاد آ گیا اس کو کہ دہشت گردی کی تربیت کے اڈے ہیں, وہ بھول گیا تھا سب, درمیان میں سب نظر انداز. یا جہاد افغانستان کے دوران ہماری ساری خطائیں معاف تھیں, اور یا یہ کہ اب اس دور میں ہو گئی تھی, توقع یہ تھی کہ یہ اس درجے زچ ہو جائے گا بھارت کے اٹھا کر کشمیر کو ہماری یو این او کی جھولی میں ڈال دے. یو این او کی جھولی میں آ گیا تو امریکہ کی جھولی میں آ گیا, امریکہ کی جھولی میں آ گیا تو یہودیوں کے پاس آ گیا. لہذا اب کیا شکل ہے کہ اب جہاد کشمیر دہشت گردی, پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے مراکز ہیں, ان کی تربیتی اڈے ہیں, اور اس سے بھی اہم تر بات جو اصل چھپی ہوئی ہے, ہم نے شائع کیا تھا کچھ دن پہلے, یہ مارچ میں جو پرچہ آیا تھا ندائے خلافت کا ماہانہ ایڈیشن, سید عنایت اللہ اندرابی ہیں, لندن میں رہتے ہیں, کشمیری ہیں, انہوں نے ایک کشمیر سٹڈیز کا ایک بڑا عمدہ مرکز قائم کیا ہوا ہے, بڑا مفصل مضمون تھا, اس کی تلخیص اس میں میں نے شائع کی ہے, وہ بھی 6-7 صفحات کی ہے. امریکن اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ بھارت کو نئے عالمی مالیاتی استعمار کا علاقائی سربراہ بنا دیا جائے, اکنامک ریجنز بنانا یہ ان کی پالیسی ہے, ایشیا پیسیفک ریجن ایک بن گیا, یورپ ایک بن گیا, اسرائیل اور عرب ممالک کا ایک بنانا چاہتا ہے. ادھر سے یہ کہ یہ پورا علاقہ سارک اور اس کے آس پاس کے ممالک اور ان کا پردھان, تو ظاہر بات ہے کہ پردھان منتری جو ہوگا اس کا وہ تو بھارت ہوگا, باقی سب کی حیثیت تو سیٹلائٹس کی ہے, ایک ذرا زیادہ بڑا سیٹلائٹ ہے, لیکن یہ کہ باقی بھارت کے مقابلے میں ان کے نزدیک اس کی حیثیت یہی. یہ ہے وہ پالیسی کہ اب گڑ سے مارو, بھارت کو اب یہاں پر پروپ اپ کیا جا رہا ہے اس نئے مالیاتی استعمار کے علاقائی سربراہ کی حیثیت سے, جیسے کبھی شاہ ایران ہوتا تھا اس علاقے میں امریکہ کے مفادات کا نگران اور علمبردار. تو دن تو بدلتے رہتے ہیں نا, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, اور بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی, وہ بدل رہے ہیں. بہرحال اب اس حالت میں یہ ندائے خلافت میں یہ مضمون ہے, اور یہ اس کے بھی کچھ پرچے میں لے آیا ہوں. اب اس کے حل کیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے, دو چیزیں میرے سامنے ہیں, ہوپنگ فار دی بیسٹ, یہ مثبت طریقہ ہے, بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. تین کام کرنے چاہیے لازماً فوراً, ہوپنگ فار دی بیسٹ. نمبر ایک, افغانستان کی طالبان کی حکومت کو فوراً تسلیم کیا, بجائے ادھر ڈرفٹ کے ادھر ڈرفٹ کیا جائے. بجائے مشرق کی طرف رخ کرنے کے مغرب کی طرف رخ کیا. نمبر دو، ایران کے خلاف امریکہ کے کسی اقدام میں کسی درجے میں ہرگز ہرگز ملوث نہ ہوا جائے. اور نمبر تین، روس سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. ان تینوں کا حاصل اگر گنوا دوں تو وہ میری باتیں جو بہت مرتبہ آ چکی ہیں، حدیث نبوی میں جسے خراسان کہا گیا، یہ خراسان کی طرف پاکستان کی پیش قدمی ہو جائے. خراسان کا سب سے بڑا علاقہ افغانستان ہے، کچھ علاقہ ایران کا بھی ہے جو اب بھی وہاں پروونس ہے خراسان کے نام سے، اور بہت بڑا علاقہ اس کا ہے روسی ترکستان ہے، اور ہمارے علاقے میں مالاکن ڈویژن ہے، یہ خراسان بزرگ خراسان بزرگ حضور کے زمانے کا خراسان یہ تھا. یخرج من خراسان رایات سود، وہ یہ علاقہ ہے، اسامہ بن لادن اسی علاقے میں بیٹھے ہوئے. یہ تین کام کریں خراسان کی طرف پیش قدمی، بٹ بی پریپیئر فار دی ورسٹ کے اعتبار سے تیاری بھی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ. لیکن اس کا امکان موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اگر امریکہ کی یہ پالیسی ہے تو ہمارا قدیم آقائے ولی نعمت ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا آقا ہے، ہم اس کے گھڑے کی مچھلی بنے رہے ہیں، وہی ہتھیار دے تو ہم لڑیں، اسی کی اجازت ہو. درپردہ چشمے یار کی شہ پا کے پی گیا، وہ تو جب تک چشمے یار کی شہ نہ ہو تو کوئی قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. لہذا اس کا امکان ہے کہ ہم اس پریشر کو ریزسٹ نہ کر سکے. نمبر دو، جو ہمارے مالیاتی نئے آقا بن کر بیٹھ گئے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ذرا سا وہ پائپ کے اوپر پاؤں رکھ دیں تو ہماری جان پر بن جاتی ہے. تنخواہیں کہاں سے دیں؟ یہ دباؤ لیورز اتنے مضبوط ہیں ان کے پاس کہ ہو سکتا ہے ہمیں دھکیل دیں، مجبور بھی کر دیں. کانفیڈریشن ود انڈیا کی طرف، چاہے نام اس کا کانفیڈریشن نہ ہو لیکن بالفعل حقیقت کے اعتبار سے کانفیڈریشن بن جائے. اس سلسلے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ بلا تاخیر اپنے نظریاتی تشخص کو مضبوط کر لیا جائے. نمبر ایک تو یہ کہ اس میں تاخیر نہ ہو. اگر یہ اپنے دستور کے اندر اسلام کے معاملے کو پختہ کرنے کے بعد تجارت کے دروازے کھول دو، آمد و رفت کے دروازے کھول دو، کوئی خطرہ نہیں. لیکن اپنا گھر پختہ کیے بغیر اگر کر دیا تو کھینچ کر لے جائے گا بھارت اور بھارت کی کا کلچر اور بھارت کا دباؤ. اور نمبر دو یہ، ہمارے پاس بھارت ہی نہیں پوری دنیا، پورے نظام باطل، پورے شیطانی چکر، پورے ابلیسی نظام کے خلاف سب سے بڑی تلوار قرآن ہے. قرآن مجید کے ساتھ ایک زبردست تحریک اس ملک کے اندر دوبارہ اٹھے اثر نو. میں تو اپنی زندگی کے 32 برس گزار چکا ہوں اس کام میں، آپ بھی کچھ آگے بڑھے اور شریک ہوں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. حبل اللہ یہ ہے، اتحاد ہوگی تو اس سے ہوگی، یکجہتی پیدا ہوگی تو اس سے ہوگی، نظریاتی ہم آہنگی ہوگی تو اس سے ہوگی. اور یہ کہ بڑے پیارے اشعار، جیسے میں نے دو اشعار آپ کو سنا دیے اقبال کے حبل اللہ کے موضوع پر، میں حیران ہوتا ہوں کہاں سے مضامین یہ آتے تھے. کہتا تو غالب ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. میں سمجھتا ہوں ہوتا تو یہ اقبال پر تھا، غیب سے مضامین. کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو ختم کر دینا، قتل کر دینا بہت مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ کم اندر آما کے دل، اس لیے کہ وہ تو انسانوں کے دلوں کے اندر گھس جاتا ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم، خوشتر عام باشد مسلمانش کو نہیں. اسے ختم تو نہیں کر سکتے، مسلمان بنا لو. اور مسلمان کیسے بناؤ گے؟ کشتہ شمشیر قرآنش کو نہیں. شمشیر قرآن ہمارے پاس یہ دیتی ہے، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ فطرت انسانی کا جانا پہچانا، نظریہ فطرت انسانی کے اندر ودیت شدہ راشد نظریہ، اس سے مؤثر ہے تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کو لے کر اٹھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابلے میں نہیں آئے. پھر بھارت سے دوستی بھی ہو جائے، پھر بھارت سے تعلقات بھی ہو جائیں، آمد و رفت بھی ہو جائے، انشاءاللہ قرآن مجید کی دعوت بھارت میں بھی پھیلے گی، لیکن پہلے اپنا یہاں تشخص مضبوط کر، دستوری منافقت کو ختم کر کے، جس کو میں دستوری منافقت کہہ رہا ہوں، اور وہاں اس کی اللہ کی توحید کا اقرار دستوری سطح پر مکمل ہو جائے، قانون کی تفاصیل طے ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی، اٹس اے لینتھی پروسیس، دستور میں تو ہو. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک اس وقت افتراق امت کا تریاق بھی قرآن، اور دشمنان دین و ملت کے مقابلے میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار بھی قرآن. اسی لیے آج کی ہماری جو ہے خصوصی مہم جو ہے، آج نوٹ کر لیجئے، دعوت رجل القرآن کی ایک مہم ہے، اس میں حصہ لینے کی خاطر آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے رکن بنے، وابستہ ہوں، اس میں عام ارکان بھی ہیں، مستقل ارکان ہیں، محسنین ہیں، اس کی مختلف شرائط ہیں، ایک تو انجمن کے ساتھ وابستگی ہو تاکہ یہ کام دعوت رجل القرآن اس کے اندر آپ کا بھی حصہ ہو، آپ بھی اس کے ساتھ بالفعل وابستہ ہو جائے. نمبر دو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کتاب چاہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس شخص نے آج تک نہیں پڑھا ہے وہ لازم نہ لے کر جائے، باقی یہ کہ تحفے میں دیجیے. دہشت گردی جس شکل میں پہنچی ہوئی ہے، کوئی حکومت اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی، واقعہ یہ کیا ہر شخص کے ساتھ کسی سپاہی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کو بھی ہم پولیٹیکل ایشو بنا لیں، کون حکومت پسند کرے گی اس کو کہ ایسا ہو؟ یہ چیزیں جو ہیں در حقیقت وہ منتشر کر دیتی ہیں توجہات.
اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اقول قولی ھذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.